बात चल रही थी कि जिस अंसारी सहाबी ने हजरत जुबैर रदी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुखासमत की थी उसको उनको हमारे अकाबिर ने राजह कौल के अंदर मुसलमान करार दिया है, यानी उनको मुनाफिक नहीं माना है। एक तरफ वो अंसारी भी थे, दूसरी तरफ वो बदरी भी थे, इसीलिए उनको मुसलमान मानना ही ज्यादा औला कौल है। रहा ये कि इन्होंने ये जो जुमला कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अन कान इब्न अम्मती का, इस जुमले के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह का जुमला अपनी जबान से बोलेगा, आज बोले, तो उसकी वजह से नऊज़ु बिल्लाह वो काफिर हो जाएगा और उस आदमी के ऊपर मुर्तद के अहकाम जारी किए जाएंगे। लेकिन चूंकि ये बदरी सहाबी है, अंसारी सहाबी है, इसीलिए इनके इस जुमले की मुनासिब तावील की जाएगी। मुख्तलिफ मुनासिब तावीलें उसकी हो सकती है। एक मुनासिब तावील इसकी ये भी है कि उनकी जुबान से ये जुमला निकल गया बेकाबू होकर के, गैर इख्तियारी तौर पर, गोया उस वक्त के ऊपर वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए, बे इख्तियार उनकी जुबान से ये जुमला निकल गया। दूसरी बात, इस तरह का कलाम करने से वो गुनहगार तो जरूर हुए लेकिन काफिर नहीं हुए, और हम सहाबा को मासूम नहीं मानते, तो उनसे एक तरह की गलती सादिर हो गई लेकिन कुफ्र सादिर नहीं हुआ। तीसरी तौजीह इनकी इसकी ये भी की गई है कि उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमला कहा, उसका मतलब ये है कि आप मुझे और जुबैर दोनों को पानी दे सकते थे, मुझे भी पानी दे सकते थे, जुबैर को भी पानी दे सकते थे, लेकिन आपने जुबैर को तरजीह दी पानी देने में। गोया अहदुल जाइज़ैन को आपने तरजीह दी, दोनों उम्र जायज थे, उस अंसारी को भी पानी देना जायज था, हजरत जुबैर को भी पानी देना जायज था, और दो जायज उम्र में से एक अम्र की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी, न के उन्होंने हराम बात कही, अहदुल जाइज़ैन को तरजीह की बात कही, हराम वाली बात उन्होंने नहीं की। ये बहुत प्यारी तौजीह है उनके उस कौल की। एक चौथी तौजीह ये की गई है कि इस तरह के जुमले जब कोई इंसान बोलता है तो बोलने वाला शख्स क्या कैसा है, बोलने वाले की नीयत क्या है और किस मौके की मुनासबत से बोला है, उसको देख करके फैसला किया जाता है। इस तरह के जुमले के ऊपर मुतलकन कोई फैसला नहीं किया जाता। अब यहाँ तीनों चीज़ हम देखते हैं तो تو قائل ہے بدری اور انصاری صحابی، اسی لیے قائل کی ذات میں تو کوئی کھوٹ نہیں ہے ظاہراً. نمبر دو، یہ جملہ ان کی نیت انصاری اور بدری ہونے کی وجہ سے ہم اچھی ہی سمجھتے ہیں، کوئی بری نیت نہیں سمجھتے. رہا یہ کہ موقع، تو موقع چونکہ ان کو کچھ ظاہراً ناراضگی کا ہو گیا، اس لیے انہوں نے اس طریقے کا یہ جملہ بول دیا، اس لیے اس کو کفر پر محمول نہیں کیا جائے گا. پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی تو ہوئی لیکن غیر اختیاری طور پر ہوئی، اور شان نبوت میں غیر اختیاری طور پر بے ادبی ہونے سے کفر لازم تو آتا ہے لیکن لزوم کفر کفر نہیں ہے. کفر لازم آنے سے وہ آدمی کافر نہیں بن جاتا. تو شان رسالت میں غیر اختیاری طور پر بے ادبی ہوئی ہے، اس سے کفر لازم آیا لیکن لزوم کفر سے کفر لازم آتا نہیں ہے. چھٹی توجہ وہی ان کا بدری اور انصاری ہونا. بہرحال ان تمام توجیہات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے اکابر نے ان صحابی کا مسلمان ہونے کو راجح قرار دیا ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو حضرات یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ منافق تھے اور انہوں نے نفاق کے عالم میں یہ جملہ بول دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی منافق اگر اس طرح کی علانیہ گستاخی کا ارتکاب کرے اور حضور کے فعل کو اس قدر جسارت کے ساتھ فیصلے کو رد کر دے، تو اس کے اوپر تو قتل کی بات صادر ہونی چاہیے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر منافق والے معاملے کے اندر قتل کی بات کہی تھی کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ شروع اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی ایذاؤں کے اوپر بہت صبر کرتے تھے، اور اس صبر کرنے کا ایک مقصد تھا تالیف قلب، کہ ان کی ایذاؤں کے باوجود صبر کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور نفاق کو چھوڑ دے وے. اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابھی جو میں ان کو قتل کروا دوں تو دور دور تک بات یہ پہنچے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کروا دیتے ہیں، لوگ تھوڑی تحقیق کرنے آئیں گے کہ وہ منافق تھا اس لیے حضور نے قتل کروایا. بات تو یہی چلے گی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا اس کو نبی نے قتل کروا دیا، تو مشہور یہ ہو جائے گا کہ نبی اپنے متبعین کو قتل کرواتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے قتل کے اوپر جلدی نہیں کرتے تھے. اور خود باری تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا تھا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی خیانت پر آپ برابر واقف ہوں گے. اللہ آپ کو واقف کرائیں گے، وہی سے آپ کو واقفیت ہوگی. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، کہ بھلے ان کی خیانت اور نفاق اور دگا بازی کی اطلاع ہو جائے آپ کو، لیکن آپ ان کو معاف کر دو اور آپ ان سے درگزر کر دو. بعض حضرات نے حضور کے فیصلہ بدلنے کی ایک بہترین توجیہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ بدل دیا کہ پہلے حضرت زبیر کو فرمایا تھا کہ بھئی تم تھوڑا بہت پانی دو اپنے درختوں کو، اس کے بعد پانی چھوڑ دو تاکہ ان کے کھیت میں چلا جائے. پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، اب تو تم اپنے کھیت کو اچھی طرح بھر لو. یہ فیصلہ بدلنے کی بعض حضرات نے توجیہ یہ تھی کی تھی کہ اول حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور صلح کے تھا، کہ پہلا فیصلہ حضور نے صلح والا کرایا تھا کہ دونوں میں مصالحت ہو جائے، کہ حضرت زبیر کے کھجور کے درختوں کو بھی تھوڑا بہت پانی مل جاوے اور پھر پڑوسی کو پانی مل جاوے، مصالحت والا فیصلہ تھا. اور بعد والا جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اس کو کہتے ہیں قضاء والا فیصلہ. تو قضاء یہ صلح سے ہٹ کر کے ہوا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فیصلہ صادر فرمایا بطور قضاء کے، کہ نہیں اب تو تم اپنے کھیت کو اچھی طریقے سے بھر لو، پھر بازو والے کو ملنا ہوگا تو پانی ملے گا. تو اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز احناف کے مسلک کے خلاف ہو جاتی ہے. کس طرح احناف کے مسلک کے خلاف ہو جاتی ہے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ جس کا کھیت اسفل ہو، اسفل والی زمین میں ہو، وہ مقدم رکھا جائے گا اعلیٰ والی زمین کے مقابلے میں. یعنی کھیت بہت سارے ہیں تو کسی کے کھیت ہے اعلیٰ والے حصے میں زمین کے، بعضوں کے کھیت ہے اسفل والے حصے کے اندر. تو اناف کہتے ہیں کہ اسفل والا مقدم ہوگا اعلیٰ والے کے مقابلے کے اندر. اور اس حدیث میں جو حضور نے قضان فیصلہ فرمایا یہ احناف کے مسلک کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ احناف کا جو یہ مسلک ہے کہ اسلاف اسفل زمین والا مقدم سمجھا جائے گا، یہ مملوکہ پانی کے بارے میں ہے، جو پانی مملوکہ ہوا کرتا ہے. اور یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہ غیر مملوکہ پانی کے بارے میں فرمایا، چونکہ یہ جو نالے بہتے تھے وہ بارش کے پانی سے بہتے تھے اور بارش کا پانی غیر مملوکہ ہوا کرتا ہے، اسی لیے یہ احناف کے مسلک کے خلاف نہیں ہوگا. دوسری بات، احناف جو اسفل والے زمین پر جن کے کھیت واقع ہیں ان کی تقدیم اعلیٰ والوں کے مقابلے میں جو قرار دیتے ہیں، تو احناف کا کہنا ہے کہ علاقے کے عرف اور رواج کو دیکھا جائے گا کہ علاقے میں عرف اور رواج کیا ہے. اگر علاقے کے اندر رواج ایسا ہے کہ اسفل والوں کو پہلے پانی لینے کا حق دیا جاتا ہے تو اس رواج پر عمل کیا جاوے، اور اگر اعلیٰ والے کو دینے کا رواج ہے علاقے میں تو ان کو پانی دیا جاوے. تو احناف کہتے ہیں کہ اس کا تعلق علاقے کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. جی باقی ہے یہ روایت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندیوں کو منع مت کرو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو. خدا کی ان بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے آنے سے منع مت کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے جب یہ روایت سنی تو وہ ظاہراً معارضہ کرتے ہوئے کہنے لگے انا لنمنعہن، ابا جان ہم تو ان عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک کے رہیں گے، ہم تو ان کو روکتے ہی رہیں گے. अभी ये इनके बेटे का नाम किया तो बाद शुराए हदीस ने इनके बेटे का नाम बिलाल नकल किया है और बाज़ों ने उनके बेटे का नाम वाकिद नकल किया है। तो बेटा कहने लगा कि अब्बा जान हम तो इन औरतों को रोकते रहेंगे। बस जब ये जुमला सुना बेटे की जुबान से तो गजीब गजबन शदीदन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बहुत गुस्से हो गए और गुस्से में क्या फरमाने लगे, बेटा मैं तुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नकल करके सुना रहा हूँ और तू जवाब के अंदर ये कह रहा है कि हम तो जरूर रोकते रहेंगे। गोया बेटे ने सूरतन मुखालफत की हदीस की, इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े गुस्से हो गए, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का इत्तिबाए सुन्नत का मामला बड़ा अजीब था और बेटा इस तरह सूरतन मुखालफत करे वो उन्होंने गवारा नहीं किया। और फिर जिंदगी भर आपने अपने उस बेटे के साथ बातचीत नहीं की, तरके कलाम कर दिया उस बेटे के साथ। अगरचे उस बेटे की गर्ज सही थी, वो बेटा फितने की वजह से औरतों को मस्जिद में आने से रोकना चाहता था, इसलिए उसकी गर्ज सही थी, लेकिन जाहिरन हदीस से एक मुआरजा हो रहा था, इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत सख्त उसके मामले के अंदर गुस्से हो गए, जिंदगी भर कलाम नहीं किया। अब यहाँ दो मौजू समझने हैं। पहला मौजू समझना है औरतों की मस्जिद में नमाज का मसला। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के अंदर औरतें मस्जिद में नमाज के लिए आया करती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बाबरकात और फिर वो ज़माना कामिल इफ़त और तकवा का, इसीलिए किसी तरह के फितने का कोई अंदेशा नहीं था। बाद का जो ज़माना आया उसके अंदर फितनों का ज़ुहूर होने लगा, इसीलिए बाद में औरतों के हालात जब देखे तो खुद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि अब जो औरतों के अंदर अहवाल बदले हुए आ गए, अगर ये हुजूर के सामने होते तो हुजूर खुद उनको मस्जिद में आने से मना फरमा देते। तो बाद में औरतों के अहवाल के अंदर तब्दीली आई, फितन रोनुमा हुए, इसीलिए बेहतर यही है कि फितनों से हिफाजत के लिए औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया जाए। नंबर दो, अबू दाऊद शरीफ में रिवायत मौजूद है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की नमाज अफजल नमाज कहाँ होगी वो बतलाया, तो उसमें पूरी तरदीब हुजूर ने बयान फरमाई, सलातुल मरअति फी बैतिहा अफजलु मिन सलातिहा फी हुजरतिहा, आगे वाले कमरे के मुकाबले में अंदर वाले कमरे में औरत की नमाज बेहतर हुआ करती है। फिर फरमाया कि जो बिल्कुल अंदर वाली कोठड़ी होती है उसमें औरत के लिए नमाज पढ़ना बेहतर है दरमियान वाले हुजरे के मुकाबले के अंदर। तो उस रिवायत के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब बयान फरमाई उसमें घर का बिल्कुल अंदरून कोठड़ी वाला हिस्सा वो औरत की नमाज के लिए ज़्यादा बेहतर करार दिया। मालूम हुआ कि औरत जितनी छुप करके नमाज पढ़े उसके अंदर ज़्यादा बेहतरी और फजीलत है। और अब तो ज़माना माशाल्लाह ऐसा है कि सीसीटीवी का ज़माना है, अगर औरतें अपने आप को छुपा करके भी लाएगी और औरतों के मखसूस हिस्से में जाकर के भी वो नमाज पढ़ेगी तो सारी रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी और उसमें बाद में जिसको भी देखना हो उनकी हरकत सकनात को देख सकते हैं। नंबर तीन, औरतों की एक फितरी बात है کہ جب وہ گھر سے نکلے گی تو تزیین ضرور کرے گی، چاہے نماز کے لیے نکلے، چاہے ہفتہ واری تعلیم کے لیے نکلے، کسی مقصد کے لیے بھی نکلے، لیکن وہ سادی سمپل تو جائے گی نہیں، کچھ نہ کچھ تزیین کے ساتھ ہی جائے گی. اور عورتوں کا تزیین کے ساتھ نکلنا یہ شرعاً جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. اور یہاں پر ایک ہی جگہ پر مرد اور عورت دونوں کا اجتماع ہونے والا ہے نماز کی نسبت پر، اس لیے مناسب نہیں سمجھا گیا کہ عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے. اور آج کا فتنے کا دور تو بہت آگے بڑھ چکا ہے، گھر سے نماز کا کہہ کے اللہ جانے کہاں جاوے. اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے سے منع ہی کیا جاوے، اسی میں بہتری ہے. دوسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع کلامی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر پوری زندگی کلام نہیں کیا، ایسا کیسا؟ حالانکہ حضور نے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی سے منع فرمایا. تو اس کا پہلا حل یہ سمجھو کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس ناراضگی اور قطع کلامی کے بعد 3 دن پورے ہونے سے پہلے 2 میں سے 1 کا انتقال ہو گیا، اسی لیے 3 دن کے اوپر کی مدت گئی نہیں. پوری زندگی کا مطلب وہی 72 گھنٹے کے اندر اندر تو 2 میں سے کسی 1 کا انتقال ہو گیا، اس لیے معاملہ 3 دن سے اوپر جا نہیں پایا، اس لیے اشکال نہیں ہوگا. نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سینے میں دھکا بھی مارا تھا اس موقع کے اوپر. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناراضگی دین کے خاطر تھی، یہ ناراضگی اپنے ذاتی جذبات کے پیش نظر نہیں تھی، کہ آپ ان سے اس لیے ناراض ہوئے تھے کہ اس نے حدیث رسول کے مقابلے میں ایک ظاہری معارضہ کیا تھا، اسی لیے پھر آپ نے اس کے ساتھ ترک کلام کا معاملہ فرمایا. جی، یہ جو ہے نا ابو عمر حفص بن عمر، تو بعض نسخوں کے اندر ابو عمر حفص بن عمر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہونا چاہیے. چلو،
انما كان جالسا الى جنبه ابن اخي له فحدث فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وانها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن اخيه يحدث فقال يحدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تحدثه لا اكلمك ابدا.
حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پڑوس میں ان کا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا تھا، تو اس بھتیجے نے کنکر پھینکی، فخصفا کنکر پھینکی، فنہا ہو حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو کنکر اس طریقے سے پھینکنے سے منع فرمایا کہ بھتیجے تو کنکر پھینکتا ہے، منع کیا، مت پھینک تو کنکر. اور پھر حدیث سنائی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکر پھینکنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح کنکر پھینکنے سے کوئی شکار نہیں ہو جایا کرتا، اس طرح کنکر پھینکنے سے کوئی شکار نہیں ہو جایا کرتا، یعنی تم ایک کنکر پھینکو گے تو نہ چڑیا مرے گی نہ کبوتر مرے گا، یہ فالتو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اس طرح کنکر پھینکنے کی. ولا تن کی عدو اور کسی دین کے دشمن کو وہ زخمی بھی نہیں کرے گی کنکر. ایک کنکر سے کیا ہوتا ہے, کسی کو خاص بڑا زخم بھی نہیں پہنچے گا. یعنی دشمن کو جیسا وار ہونا چاہیے ایسا وار دشمن کو نہیں ہو سکے گا, لہذا تم کنکر مت پھینکا کرو. ہاں, اس کنکر کے پھینکنے سے دانت ٹوٹ جائے گا. تھوڑا بڑا کنکر ہو کپچی کی سائز کا تو اس سے دانت ٹوٹ سکتا ہے. وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ, اور آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے اور اس سے آنکھ پھوٹ جائے گی. کسی کی آنکھ میں لگ گیا تو آنکھ پھوٹ جائے گی اس کی وجہ سے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فعاد ابن اخیہ, بھتیجے نے دوبارہ کنکر پھینکی. انہوں نے حدیث سنائی حضرت عبداللہ ابن مغفل نے, پھر بھی بھتیجے نے کنکر پھینکی تو حضرت عبداللہ ابن مغفل فرمانے لگے, بیٹا میں تجھ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکر پھینکنے سے منع فرمایا, پھر بھی تو کنکر پھینکتے چلا جا رہا ہے. لا اکلمک ابدا, میں کبھی بھی تیرے ساتھ بات کروں گا نہیں. دیکھو اوپر والی روایت اور یہ روایت دونوں کا ترجمت الباب سے یہی مناسبت ہے, تغلیظ. عنوان میں جو تغلیظ تھی نا, تو وہ تغلیظ سے ممانع یہ ربط ہو جائے گا کہ انہوں نے حدیث کے معاملے میں سخت رویہ اختیار کیا کہ بیٹے نے اور بھتیجے نے, وہاں بیٹے نے یہاں بھتیجے نے, تو حدیث کا ظاہراً معارضہ کیا تو انہوں نے سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ترک کلام کا عزم کر لیا. پہلا مسئلہ, اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو عبث ہو اس سے روکنا چاہیے. یہ جو کنکری پھینکتے ہیں یہ ایک عبث کام ہے, اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوتا نہیں ہے, اسی لیے اس طرح کے عبث کام سے روکنا چاہیے. جیسے کہ تاش کھیلنا عبث کام ہے, کیرم کھیلنا عبث کام ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی عبث کام ہے اس سے رکنا اور روکنا چاہیے. نمبر دو, جس کام سے نقصان کے خطرات لاحق ہوتے ہو ایسے کام سے بھی بچنا چاہیے. اب یہ کنکر پھینکنے کی وجہ سے آنکھ پھوٹ سکتی ہے, دانت ٹوٹ سکتا ہے, یہ نقصان کا خطرہ ہے, لہذا اس قسم کے کاموں سے بچنا چاہیے. اسی لیے مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنگل کے اندر جہاں کسی کو لگنے کا خطرہ نہ ہو وہاں اگر اس طریقے سے کنکر پھینکے تو یہ جائز ہے, چونکہ وہاں پر کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لیکن بہرحال عبث فعل تو ہے, اسی لیے وہ قابل ترک ہے, چھوڑنا چاہیے ایسے کام کو. دوسری بات یہ کہ یہاں بھی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہما نے منع کر دیا کہ میں اب زندگی بھر تجھ سے کلام نہیں کروں گا, تو اس کی توجیہ ایک یہ بھی کی گئی ہے کہ جو آدمی بدعتی ہو یا علانیہ تاریک سنت ہو, بدعتی ہو یا علانیہ تاریک سنت ہو, بغرض اصلاح اس سے ترک کلام جائز ہے. اصلاح کی غرض سے تین دن سے زیادہ اس سے ترک کلام کرنا جائز ہے. تو بدعتی ہو یا علانیہ تاریک سنت ہو, اصلاح کی نیت سے تین دن سے زیادہ اس کے ساتھ ترک کلام کرنا جائز. جیسے حضرت کعب ابن مالک, حضرت مرارہ ابن ربی, حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم کا جب معاملہ ہوا تو 50 دن تک ان سے مقاطعہ کیا گیا, ترک کلام کیا گیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور اس ترک کلام اور مقاطعہ کا مقصود تھا اصلاح. تیسری ایک بات یہ سمجھ لو یہاں پر, اس بھتیجے نے جان بوجھ کر حدیث پر عمل نہیں کیا, جان بوجھ کر حدیث پر عمل نہیں کیا, اسی لیے آپ نے ترک کلام کا عزم فرما لیا. اور یہ جائز ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے سنت کے خلاف کرے, حدیث پر عمل نہ کرے, تو آپ اس کے سے ترک کلام کر سکتے ہو. جی
فنظر الى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب في الدنانير وكسر التربه في الدراهم, فقال يا ايها الناس انكم تاكلون الربا, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الكهرباء بالذهب الا مثلا بمثل لا زياده بينهما ولا نظيره. فقال له معاويه يا ابا الوليد لا ارى الربا في هذا الا ما كان من نظيره. فقال عباده تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رايك, لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قتل لحيقا المدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد, فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقد بحى الله ومن لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.
یہ حضرت عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب آیا نقیب کا. نقیب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تھی, بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ, جس میں حضور کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی گئی تھی, وہ بیعت میں شریک ہونا مراد ہے. تو حضرت عبادہ ابن صامت بھی ان جلیل القدر لوگوں میں ہیں کہ جو اس بیعت کے اندر شامل ہوئے تھے. غزا مع معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں ملک روم کے علاقے میں غزوے میں شریک ہوئے. یہ خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ حضرت عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی, اور روم کے علاقوں میں ایک غزوہ ہوا تو اس میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے اندر شامل ہوئے. حضرت عبادہ نے دیکھا, نظر کے فائل حضرت عبادہ, حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا لوگوں کو. اب الناس میں دونوں احتمال ہے, یاد رکھنا, لوگوں سے مراد جس علاقے میں وہ غزوے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں کے لوگوں کو دیکھا, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الناس میں تمام لوگ مراد ہے, ان کے غزوے کے ساتھی مجاہدین بھی مراد ہے, یعنی کہ جو لشکر گیا تھا وہ لشکر کے رفقا, وہ بھی لوگ مراد ہے الناس کے اندر. تو لوگوں کو دیکھا حضرت عبادہ نے کہ وہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں سونے کے ٹکڑوں کی, سونے کے ٹکڑوں کی دنانیر کے بدلے میں, اور چاندی کے ٹکڑوں کی دراہیم کے بدلے کے اندر. درہم چاندی سے بنتا ہے, دینار سونے سے بنتا ہے. تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہاں تو لوگ سونے کے ٹکڑے تیار دینار کے بدلے میں بیچتے ہیں, چاندی کے ٹکڑے تیار درہم کے بدلے میں بیچتے ہیں. اب یہ چیز قابل اشکال کیوں بنی, اس طرح بیچنا, یہ بیچنا اس لیے قابل اشکال بنا کہ وہ لوگ عدد اور گنتی کر کے بیچا کرتے تھے، ٹکڑے درہم، ٹکڑے دینار، گنتی سے بیچتے تھے، اور جب گنتی کر کے اس طریقے سے ٹکڑوں کے بدلے میں بیع ہوتی ہے اور وزن نہیں کیا جاتا تو کچھ کمی بیشی ضرور ہو جاتی ہے، کہ جو ٹکڑا دیا چاندی کا وہ زیادہ ہوئے، تیار درہم جو لیا اس میں چاندی کم ہوئے، جو دینار لیا اس میں سونا کم ہوئے، اور اس کے مقابلے میں جو ٹکڑا سونے کا دیا گیا اس کے اندر سونا زیادہ ہوئے، تو وہ لوگ وزن نہیں کرتے تھے، گنتی کر کے بیچا کرتے تھے، تو اب یہ جو گنتی کر کے وہ لوگ بیچتے تھے وزن نہیں کرتے تھے تو اس میں یقیناً کمی بیشی کا خطرہ ہوا، اور اس طریقے سے کمی بیشی ایک ربا کی شکل ہو جاتی ہے، سود کی شکل ہو جاتی ہے، چونکہ یدم بھی یدین معاملہ ہو رہا تھا، آمنے سامنے معاملہ ہو رہا تھا، اور اس میں کمی بیشی ہو جاوے تو ربا کا معاملہ ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا ایھا الناس، اے لوگو تم تو سود کھانے میں مبتلا ہو گئے ہو، ایسے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے آدمی تھے، اسی لیے دین کے معاملے کے اندر بڑے مضبوط تھے، سیدھا خطاب کیا سب لوگوں کو کہ تم لوگ تو سود کھانے میں مبتلا ہو گئے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں مت بیچو مگر یہ کہ برابر برابر ہوئے، برابری برابری ہوگی وزن میں تو ٹھیک ہے، لا زیادت بینہما، کمی بیشی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور تم لوگ جو یہ گنتی سے بیچتے ہو وزن نہیں کرتے ہو تو اس میں تو یقیناً کمی بیشی لگی ہوئی ہے، اسی لیے حضور کے فرمانے عالی کے خلاف ہو گیا اور تم سود کھانے کے اندر مبتلا ہو گئے، ولا نظیرت، اور اس میں کوئی مہلت بھی نہیں ہوا کرتی ہے، جب یہ ارشاد سنا حضرت عبادہ کا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عبادہ کو، اے ابو الولید، یہ ان کی کنیت ہے حضرت عبادہ ابن صامت کی، اے ابو الولید، اس میں اس کے اندر ربا نہیں دیکھ رہا ہوں، میری نظر میں یہ سود نہیں ہے، جو ہمارے یہاں یہ بیع ہو رہی ہے روم کے علاقے میں ٹکڑے کے بدلے میں دینار اور درہم تیار لینا، میں اس کے اندر سود نہیں دیکھ رہا ہوں، الا ما کان من نظرۃ، مگر جو مہلت کے ساتھ ہو، کیا مطلب، اگر نقد بنقد ہوگا تو اس میں کمی بیشی جائز ہے، حضرت معاویہ کے کہنے کا خلاصہ کیا، نقد بنقد ہو تو کمی بیشی جائز، ادھاری ہو گئی تو کمی بیشی ناجائز ہوگی اور حرام ہو جائے گا، نظیرہ کا معنی مہلت یعنی ادھاری، اگر ادھاری ہو گئی تو کمی بیشی سود ہوگی اور حرام ہوگا، یہاں تو نقدہ نقدی آمنے سامنے معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے کمی بیشی کی وجہ سے میں سود اس کو سمجھتا نہیں ہوں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی رائے مبارک پیش کی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جلال میں آ گئے، فقال، حضرت عبادہ فرمانے لگے، میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ لا تبتاعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا زیادت بینہما ولا نظیرت، میں حدیث سنا رہا ہوں تم کو، اور تم مجھے اپنی رائے سے کوئی بات کہہ رہے ہو، معاویہ تم اپنی رائے سے کوئی بات کہہ رہے ہو، بس اس پر جلال میں آ گئے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کیا فرمانے لگے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو نکالے, نکالنے کا مطلب اس غزوے سے صحیح سلامت واپسی ہوئی, نکالنے کا مطلب جس غزوے میں ہم نکلے ہوئے ہیں اس سے صحیح سلامت واپسی ہوئی, شہادت نہیں ہوئی, تو میں ایسی زمین میں اپنے آپ کو ہرگز نہیں رکھوں گا جہاں تمہاری حکومت چلتی ہو, تمہاری امارت چلتی ہو. معاویہ تم گورنر ہو, جس علاقے میں تمہاری گورنری ہوگی, جس علاقے میں تمہاری امارت چلتی ہوگی, اس علاقے میں میں رہنا بھی گوارا نہیں کروں گا, وہاں سے میں نکل کے منتقل ہو جاؤں گا. اس لیے کہ تم تو حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی رائے سے بات کرتے ہو. یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی بات ہوئی. فلما قفل, ہوا بھی ایسا ہی, اس غزوے میں شہادت نہیں ہوئی, صحیح سلامت واپسی ہوئی اس غزوے سے, تو قفل کے معنی واپسی ہوئی, رجوع ہوا. لاحق بالمدینہ, تو حضرت عبادہ ابن صامت تو سیدھے مدینہ روانہ ہو گئے, یعنی یہاں ملک شام کے علاقے میں نہیں رہے, سیدھے مدینہ واپسی ہو گئی ان کی. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے, ما اقدمک یا ابو الولید, کیوں تم مدینہ واپس آ گئے ابو الولید, یعنی آپ کو تو وہ غزوے میں بھیجا تھا, حضرت معاویہ کے ساتھ آپ وہاں رہتے تھے, غزوہ میں شریک ہوتے تھے, یہ کیسے آپ واپس آ گئے ان غزوات کا کام چھوڑ چھاڑ کر کے. فقص علیہ القصہ, تو حضرت عبادہ نے پوری بات بیان کی کہ حضرت کیا بات ہوئی وہاں, جو گڑبڑی ہوئی ان کی نظر میں جو گڑبڑی تھی وہ پوری بات بیان کی, اور جو بات حضرت عبادہ نے کہی تھی من مساکنتی ہی, کہ حضرت معاویہ کی حکومت جہاں ہوگی وہاں میں رہوں گا بھی نہیں, وہ میں نے کہہ دیا تھا, اسی لیے امیر المومنین اب تو میں معاویہ کی گورنری والے علاقے میں رہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, اور جو معاملہ ہوا تھا وہ بھی کہہ دیا, اور اپنے عزائم بھی بتلا دیے کہ میں وہاں رہنا چاہتا نہیں ہوں. حضرت عمر نے کیا فرمایا, ارجی یا ابل ولید الا اردی, واپس جاؤ اس علاقے میں. امیر المومنین نے کہا جاؤ واپس اسی علاقے میں, آپ تشریف لے جائیے, کیوں اگر اس زمین میں آپ نہیں ہوں گے, لست فیہا, اگر آپ اس علاقے میں نہیں ہوں گے, وامثالک, اور تمہارے جیسے متقی اور اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہوں گے, فقبح اللہ, اللہ ایسے علاقے کی پورا برا بنا دیں گے, اس علاقے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے, برا کر دیں گے, اور وہاں سے خیر ختم ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ جس علاقے میں پرانے لوگ ہوتے ہیں, منجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور اصول پسند لوگ ہوا کرتے ہیں, اور جو لوگ دین میں تسلب اختیار کرنے والے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے وجود کی برکت سے پورا علاقہ دینی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. کہا آپ اگر اس علاقے کو چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے تو پورے علاقے میں سے خیر ختم ہو جائے گی اور بھلائی جو ہے ختم ہو جائے, اس لیے آپ وہاں تشریف لے جائیے. اور حضرت معاویہ کو خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیا خط لکھا, معاویہ تمہاری حکومت عبادہ پر نہیں چلے گی, تمہاری حکمرانی عبادہ پر نہیں چلے گی, لا امرت لگا علیہ, مسئلے مسائل میں, اور جب یہ حدیث بیان کرے ایسے معاملے کے اندر تمہاری حکومت ان پر چلے گی نہیں, بھلے تم کو میں نے اس علاقے کا گورنر بنایا ہے, سیاسی امور ملکی امور یہ سب دوسری چیز ہے, لیکن جہاں کوئی دینی معاملہ آئے گا اور جہاں یہ حدیث سنائیں گے وہاں پھر تمہاری نہیں چلے گی. دوسری بات, لوگوں کو آمادہ کرو اس بات پر جو عبادہ کہہ رہے, یعنی عبادہ نے جو بات کہی ہے نا وہ صحیح کہی ہے کہ یہ سود کی شکل ہے, پورے علاقے کے لوگوں کو بھی مجبور کرو کہ وہ اس طریقے کا معاملہ نہ کرے کہ سونے کو ٹکڑے دے کر کے دینار خریدے اور عدد سے بیچے اور اس کا وزن نہ کرے, کہ یہ غلط ترتیب ہے. لوگوں کو روکو اس سے کہ چاندی کے ٹکڑے دے دے اور اس کے بدلے میں درہم لے دے اور جو ہے عدد سے کرے وزن نہ کرے. لوگوں کو روکو اس طرح کی حرکت سے, یہ سود ہے. فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ, عبادہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح حکم شرعی ہے, عبادہ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح حکم شرعی ہے, لہذا اسی کے مطابق لوگوں کے اندر اعلان کرا دو اور اسی کے مطابق پورے علاقے کے اندر عمل کیا جائے گا. اب یہاں چند امور سمجھنے ہیں اس حدیث شریف کے متعلق. پہلی بات یہ سمجھنی ہے ربا کے معاملے کے اندر, تو احناف نے آپ جانتے ہیں کہ علت نکالی القدر مع الجنس کو. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ثمنیت اور طعمیت کو علت کے طور پر بدلایا ہے. یہ دو چیز طے ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ تھا اور وہی راج مسلک ہے کہ اس طرح نقد بنقد آمنے سامنے بھی اگر معاملہ ہو تو سونے اور چاندی کے اندر اس طرح کمی بیشی کرنا سود ہے. یہی واقعہ اور حقیقت ہے کہ بھلے ادھر سے ٹکڑے ہیں اور ادھر سے تیار درہم اور دینار ہے اور نقدہ نقدی کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن کمی بیشی ہو رہی ہے, اس لیے یہ سود کا معاملہ ہے. اس لیے حضرت عبادہ ابن صامت نے جو بات ان کو فرمائی وہ بالکل صحیح اور راجع فرمائی تھی. دوسری بات, یہاں دونوں مجتہد ہیں, حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجتہاد سے کام لیا اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی روشنی میں اجتہاد سے کام لیا. اور مجتہد جو ہوتا ہے اس کا قول دوسرے مجتہد کے اوپر حجت نہیں ہوا کرتا. ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اوپر حجت نہیں ہوا کرتا. یہ بات کیوں کہنی پڑ رہی ہے کہ بھئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ کی بات کیوں نہیں مانی اور حضرت عبادہ نے حضرت معاویہ کی بات کیوں نہیں مانی؟ تو کہا یہ بھی مجتہد یہ بھی مجتہد, اور ایک مجتہد کا قول دوسرے مجتہد کے اوپر حجت ہوا نہیں کرتا ہے. تیسری بات سمجھو, الناس سے مراد, اب یہ بحث آئے گی یہاں پر, اگر یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے, یعنی کہ روم کے علاقے کے اندر جہاں یہ غزوہ ہو رہا تھا وہاں یہ جانے والے تابعین صحابہ وہ بھی اس طرح کے معاملے کے اندر مبتلا ہو گئے کہ بھائی ٹکڑے دے کر تیار درہم دینار لے رہے ہیں, تو پھر یہ ہوگا نا کہ لوگ حرام کھا رہے, نعوذ باللہ. سودی شکل کے اندر انہوں نے وہاں پر آمدنی کی, حرام کھائے, تو اس کے لیے ایک ضابطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف حرام کھانے سے آدمی فاسق نہیں ہو جاتا, صرف حرام کھانے سے آدمی فاسق نہیں ہو جاتا. آدمی فاسق کب ہوتا ہے؟ دو شرط یاد رکھنا. پہلی شرط, حرام کو حرام جاننے کے باوجود حرام کھاوے تو فاسق ہو جاتا ہے. حرام کو حرام جاننے کے باوجود کھاوے تو فاسق. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت معاویہ اور ان کے مسلک پر چلنے والے اس معاملے کو حرام نہیں جان رہے تھے, اس لیے وہ اس کو کھا رہے تھے اور انجام دے رہے تھے. इसीलिए इनके ऊपर फिस्क की तोहमत नहीं लगाई जाएगी। तो हराम खाने वाला फासिक उस वक्त पर बनता है जबकि वो हराम को हराम जानने के बावजूद खावे तो फासिक। और यहाँ हजरत मुआविया और उनके मसलक पर चलने वाले लोग उसको हराम नहीं जान रहे थे, उनके इश्तिहाद के मुताबिक ये हलाल था हराम नहीं था, इसीलिए इनके ऊपर फिस्क का हुक्म नहीं लगेगा। दूसरी शर्त समझो, हराम चीज को आमदन और बिल इख्तियार खावे, आमदन खावे और बिल इख्तियार खावे तो आदमी फासिक बन जाएगा। यहाँ आमद था ही नहीं। आमद तो कब होता है? जब वो इसको नाजायज समझते तो आमदन होता है। इसलिए आमद और इख्तियार वाली कैद भी फौत हो रही थी, इसलिए हजरत अमीर मुआविया और उनके मसलक पर जिन लोगों ने ये कारोबार किया उन पर फिस्क का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। ये जो कुछ उन्होंने किया या ला इल्मी के अंदर खाया, इल्म नहीं था इनको आराम होने का, और बिला अमद उन्होंने इस कारोबार का इर्तिकाब किया कि उनको मालूम ही नहीं था कि ये सूद है हराम है, इसलिए उनका अमद और कस्द भी दाखिल नहीं था। ये इनसे बिला इल्म बिला अमद गैर इख्तियारी तौर पर ये चीज इर्तिकाब में आ गई, इसीलिए इन लोगों को कुसूरवार नहीं करार दिया जाएगा। और पहले भी ये बात बतलाई थी, ये बात फिर से जहन में रख लो कि उस दौर के अंदर हर सहाबी को हर हदीस मालूम हो ये जरूरी नहीं था। किसी सहाबी को एक हदीस मालूम है, दूसरे को दूसरी मालूम है, हर हुक्म हर एक को मालूम हो ये जरूरी नहीं। भाई जो सहाबी ने जो हदीस सुनी वो उसको मालूम है, फिर वो कहीं सफर में चले गए तो दूसरी रिवायत उनको मालूम नहीं होगी। और अगर अन्नास से मुराद ले लिया जावे उस इलाके के लोगों को, कि हजरत मुआविया और उनके साथी लोग मुराद नहीं है अन्नास में, कौन लोग मुराद है? जो मकामी लोग है, जो वहां इस तरह का खरीदो फरोख्त का मामला करते वही लोग अगर मुराद है तो हजरत मुआविया पर कोई इश्काल ही पैदा नहीं होगा। रहा है कि जो उन्होंने हजरत उबादा के साथ बहस की ये तो एक इल्मी बहस थी, और हर इल्मी बहस अमल के लिए तो नहीं हुआ करती। भाई एक मुफ्ती को आपने एक फतवा पूछा, अब वो मुफ्ती उस मसले में किसी दूसरी मुफ्ती से बहस करे, ये कहते हैं कि जायज है ये दलील, वो कहते हैं नाजायज है ये दलील, तो उसने बहस क्यों की? अपने अमल के लिए की? नहीं, उसको अमल का कोई तकाजा नहीं है, किसी दूसरे ने उसको मसला पूछा इसलिए उसको वो इल्मी बहस करनी पड़ रही है। तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला और हजरत उबादा के दरमियान ये बहसो मुबासा हो रहा है, ये हदीस सुना रहे हैं, ये भी अपनी बात सुना रहे हैं, तो ये बहसो मुबासा एक इल्मी मुबासा है, ये नहीं कि वो उसके ऊपर अमल करना चाहते थे। और ऐसा होता है बहुत से मुफ्तिया ने किराम जब फतवा लिखने बैठते हैं तो शरई दलाइल की रोशनी में जो चीज उनकी नजर में राजे होगी वो लिखेंगे उसको, लेकिन जहां तक तकवा और अपने अमल का मामला है तो वहां वो मोहतात पहलू पर चलते हैं, लिखेंगे वो जो दलाइल की रोशनी में उनके नजदीक वाजे है, और अमल का मामला आएगा तो मोहतात पहलू को वो अपनाएंगे। और उस सूरत में हो सकता है कि जिस चीज को उन्होंने जायज लिखा हो उस जायज चीज पर भी वो अमल न करते हो सिर्फ एहतियात और तकवा के खातिर। तो अगर अन्नास से मुराद ले लिया जावे वहां मौजूद लोग न के हजरत अमीर मुआविया की जात, तो फिर उस सूरत में तो कोई बात ही बाकी नहीं रहती इश्काल और जवाब देने की। एक और बात भी हो तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई इज्तिहाद करने वाले का इज्तिहाद अगर गलत भी होता है ना तो उसको अल्लाह ताला अजर और सवाब अता फरमा दे। हजरत मुआविया का इज्तिहाद चलो गलत मान लो और हजरत उबादा की बात 100% सही मान लो, تو ابھی حضرت معاویہ اجتہاد میں غلطی کے باوجود وہ اجر اور ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، نہ کہ ان کے اوپر کوئی آدمی تان اور فسق کا الزام لگاوے. یہ بات بھی ہے. پھر ایک مسئلہ یہ سامنے آئے گا اس میں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت موقف کیوں اختیار کیا کہ جنگ ختم ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا اور آئندہ جہاں تمہاری گورنری ہوگی ایسے علاقے میں نہیں آؤں گا. کیوں اتنا سخت موقف اختیار کیا؟ یہ ہے تغلیظ سے ترجمت الباب سے مناسبت. تو یہ سخت موقف اختیار کرنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے مقابلے کے اندر ایک ظاہری معارضہ کیا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی ایک حدیث کے پیش نظر تھی. لا ار ربا فی حاذا الا ما کان من نذیرتن، وہ نذیرتن اداری والی بات کے پیش نظر انہوں نے اپنی بات کہی تھی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات اگرچہ دلیل کی روشنی میں تھی، لیکن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حدیث کے مقابلے میں ایک معارضہ سمجھا، یعنی یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ایسا معلوم ہوا. اس لیے حضرت عبادہ نے یہ سخت موقف اختیار کیا، اب میں جاؤں گا اور جہاں آپ کی گورنری ہوں گے نہیں وہاں آؤں گا ہی نہیں میں، یہ کہا انہوں نے. ایک اور بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ خبر واحد اور اجتہاد، خبر واحد اور مجتہد کا اجتہاد، اس میں راجح کون؟ تو ظاہر بات ہے کہ خبر واحد یہ قیاس پر مقدم ہے، یہ راجح قول ہے کہ خبر واحد یہ قیاس اور اجتہاد کے مقابلے میں مقدم ہوا کرتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک اور موقف یہ ہو کہ اجتہاد اور قیاس مقدم ہے خبر واحد کے مقابلے میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات پیش فرمائی وہ بات پیش کرنے کی بنیاد کیا کہ وہ اجتہاد اور قیاس کو مقدم سمجھ رہے تھے خبر واحد کے اوپر، جبکہ راجح بات یہ ہے کہ خبر واحد مقدم ہوتی ہے اجتہاد اور قیاس کے مقابلے میں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم رویہ اختیار فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو جو خط لکھا اس میں کوئی سخت جملہ نہیں لکھا، کوئی ان کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. تو کہا اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا کہ معاویہ کی یہ بات یہ کسی تاویل کی بنیاد پر ہے، اجتہاد کی بنیاد پر ہے، اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے، وہ تاویل اور اجتہاد سے یہ بات کر رہے ہیں اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ سمجھا کہ تاویل اور اجتہاد کی وجہ سے انہوں نے اپنی بات رکھی، اس لیے انہوں نے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کے ذریعے صحیح بات کی طرف توجہ بھی دلوا دی، سخت رویہ اختیار بھی نہیں کیا اور صحیح بات کی طرف توجہ بھی دلوا دی کہ بھائی یہ جو بات کہہ رہے وہ صحیح ہے، لوگوں کو کہو کہ وہ اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جاوے. تو دونوں چیز ہو گئی، سخت رویہ بھی نہیں اپنایا اور صحیح بات کی طرف لوگوں کی توجہ بھی دلوا دی. اور ایک امیر کے منصب کے شایع نشان یہی ہوتا ہے کہ سخت رویہ بھی نہ اپناوے اور کام کی بات کی طرف لوگوں کی توجہ بھی دلوا دیوے. تو لوگوں کی دل جوئی بھی ہو جائے گی اور بات بھی صحیح لوگوں کی رہ جائے گی. یہ ربیع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایک حکیمانہ طرز آپ نے اپنایا جو آپ کے شایان شان تھا. ایک اور مسئلہ بھی جو ہے یہاں پر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط میں کیا لکھوایا کہ عبادہ بن سامد کی بات مانو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو کسی مجتہد کی بات پوری امت کے لیے ماننا ضروری نہیں ہوا کرتی ہے. امت آزاد ہے کسی بھی مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر لے. ایک ہی مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا امت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہونے کی وجہ سے اب اس علاقے والوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہو گیا. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس لیے اب اس بات پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہو گیا. تو حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید حضرت عمر کی بات سے ہو گئی. اس لیے اب امت کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو گیا کہ امت اس کے مطابق عمل کرے. اور لا ربا الا فی النسیہ والی روایت, کہ ایک روایت میں ہے کہ لا ربا الا فی النسیہ, کہ صرف ادھاری میں سود ہوتا ہے, تو اس سے یہ روایت کا تعرض ہو جائے گا. چونکہ اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ نقدہ نقدی کے اندر بھی ربا ہے, اور دوسری روایت میں کہ لا ربا الا فی النسیہ, دونوں روایت میں تعرض ہو گیا. تو دونوں روایت کے درمیان تطبیق بھی سمجھ لو کہ لا ربا الا فی النسیہ بہت سے حضرات اس کو منسوخ مانتے ہیں کہ وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے, نمبر دو. اور ناسک اسی روایت کو مان لو, اس میں صراحتن موجود ہے اور دوسری روایتیں بھی ہے اس طرح الفاظ کی. نمبر دو, لا ربا الا فی النسیہ والی روایت کو ربا اشیاء پر معمول کیا ہے بعضوں نے, چیزوں کے ربا, چیز, اور یہ روایت مطلق اور عام ہے. نمبر تین, اجناس مختلفہ کے اوپر بھی بعضوں نے معمول کیا ہے, الگ الگ جنس کی چیزوں کے اوپر. نمبر چار, لا ربا الا فی النسیہ مجمل ہے اور حضرت عبادہ والی روایت مفصل ہے, اور یہ ضابطہ ہے کہ تفصیلی روایت راجے ہوتی ہے مجمل روایت کے مقابلے کے اندر, اسی لیے حضرت عبادہ والی روایت کے اوپر ہم عمل کریں گے. نمبر پانچ, لا ربا الا فی النسیہ والی روایت کو بعضوں نے نفی کمال پر معمول کیا ہے کہ بھائی اس میں کمال ربا کی نفی ہے, جبکہ حضرت عبادہ والی روایت کے اندر عموم ہے. یہ پانچ حل کیے ہیں دونوں روایتوں میں ظاہراً ہونے والے تعارض کو دور کرنے کے واسطے, اس لیے دونوں روایت میں تطبیق ہو جائے گی. اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ نکلتا ہے, امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث کی تبلیغ کرو چاہے کوئی انکار کرے. دیکھو حضرت عبادہ نے حدیث سنا دی تو کہا حدیث کی تم تبلیغ کرو چاہے لوگ انکار کرے, یہ اہم مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات بولو چاہے کسی بڑے آدمی کے خلاف پڑتا ہو. حضرت امیر معاویہ بہرحال گورنر تھے, بڑے آدمی تھے, ان کے خلاف پڑ رہا تھا, پھر بھی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. معلوم ہے کہ حق بات بولنی چاہیے چاہے کسی بڑے آدمی کے خلاف پڑتی ہو, اس لیے کہ بڑا آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو انبیاء ہے, ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہو, اسی لیے حق بات بول دینی چاہیے. آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ حق بات کی مجھے رہنمائی کر دیں, جب غلطی ہو جائے تو آپ کو رہنمائی کرنے کا پورا اختیار ہے. نمبر تین, نس کے مقابلے میں رائی کے لیے بڑی دھمکی کی یہ روایت ہے کہ کوئی آدمی نس کے مقابلے میں رائی کو ترجیح دیتا ہو تو ان کے لیے اس روایت کے اندر بڑی دھمکی ہے. بھائی نس نس ہے, نس کے مقابلے میں رائی کو کسی حال میں ترجیح نہیں دی جائے گی. جی
قال أنبأنا عمر بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه.
حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے, جب میں تمہارے سامنے کوئی بات بیان کروں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو تم خیال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے مفہوم کا جو حضور کی شان کے مطابق ہو. اہناہو جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہو, وَأَهْدَاهُ حضور کی لائی ہوئی ہدایت کے قریب ہو, وَأَتْقَاهُ تقوی اور حضور کے مقام تقوی کے زیادہ مناسب ہو, ایسا ہی تم لوگ گمان کرو. گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیشہ ٹھیک ہوں گے, خیر خواہی والے ہوں گے, واجب العمل ہوں گے, چونکہ وہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی بات ہے اور حضور بلا کمی بیشی کے امت کو وہ بات پہنچا دیتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر تمہیں آپ کی شان کے مطابق ہدایت کے قریب تقویٰ کے قریب مفہوم تمہیں عکس کرنا چاہیے. دیکھو یہ بات کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی یا یہ کہ کوئی عمل کیا تو اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہے. خاص کر کے کوئی بات ارشاد فرمائی تو اس بات کے مختلف مطلب نکل سکتے ہیں. حضور نے کوئی کام کیا تو اس کی مختلف توجیح نکل سکتی ہے. تو حضور کے ارشاد اور افعال عالیہ کی ایسی توجیح کرو جو حضور کے شایان شان ہو, تقویٰ کے قریب ہو, حضور کی لائی ہوئی مبارک شریعت کے مطابق ہو, اوفق ہو. اس طرح کی تجھے تمہیں توجیہ کرنی چاہیے. اور وہ توجیہ کون سی؟ جو صحابہ کرام نے اس کی جو توجیہ مراد لی, اس سے بڑی پیاری اور موافق توجیہ کوئی ہو سکتی نہیں. تو گویا اقوال رسول اور افعال رسول کی وہ توجیہ مراد لو جو کبار صحابہ کرام اور جو صحابہ نے حضور کی طویل صحبت پائی اور جن صحابہ کرام نے حضور کا فیض پایا, وہ جو اس کی توجیہ کریں گے وہ توجیہ معتبر سمجھی جائے گی اور اسی توجیہ کو تمہیں لینا چاہیے. اس کی مثال, ایک مثال قرآن سے لے لو, ایک مثال حدیث سے لے لو. مثال کے طور پر قرآن میں آیا نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شئتم. اب کوئی بدبخت آدمی اس آیت سے نعوذ باللہ یوں استدلال کرے کہ دبر میں بھی عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا جائز ہے, چونکہ اللہ نے فرما دیا انا شئتم, تو کہا جائے گا کہ نہیں, تم نے یہ جو توجیہ کی ہے آیت کی غلط توجیہ کی. توجیہ حرس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ دبر موضع حرس نہیں ہے, وہ تو موضع فرث ہے. موضع حرس وہ قبول ہے کہ وہاں منی کا قطرہ بیچ کی شکل میں جائے گا تو بچے کی شکل میں کھیتی تیار ہوگی, اور دبر کے اندر منی کا قطرہ جائے گا وہ فرس یعنی گندگی کی جگہ ہے, وہ کوئی کھیتی کی جگہ نہیں ہے. لہذا تم آیت کی ایسی توجیہ لو کہ جو شایان شان ہو شریعت کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا تم اس آیت کے ذریعے سے دبر کے اندر حلت کے مسئلے کو مستمبت نہیں کر سکتے. اگر کوئی خبیث آدمی ہوں کہے کہ ایام حیض میں بھی جیما کر سکتے ہیں, اللہ نے فرما دیا فاتو ہر سکو منا شی تم قبول کے اندر جب چاہے تب تم جیما کرو, لہذا حیض میں بھی جیما کرو. تو کہا نہیں, یہ مطلب تو غلط نکال رہا ہے. دوسری نس کو سامنے رکھ کر کے کہ فاتزل النساء فی المحیض, لہذا ایام حیض اس سے مستثنا ہو جائیں گے, لہذا تو یہ مطلب نکال رہا ہے کہ بھائی جب چاہے جب قبول میں جیما کرو. نہیں, نفاس میں حیض میں جیما نہیں کیا جائے گا. دوسری نس سے یہ متعارض مضمون ہو جاتا ہے. یہ ایک حدیث کی آیت کی مثال ہو گئی. اب ایک دوسری مثال لو حدیث پاک کی. یہ آثار السنن میں بھی آپ نے یہ روایت پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا, حالانکہ کوئی خوف بھی نہیں تھا اور کوئی بارش کی موسم بھی نہیں تھی, اور حضور نے دونوں نمازوں کو جمع فرمایا. اب کوئی آدمی اس سے بد باطن یہ مستدلال کرے, بھائی وطن میں بھی ہو نا تو جب چاہے تب دو نماز کو ایک ساتھ پڑھ لینے کی. آدمی کو یہ خیال ہو کہ بھائی آج شام کو بڑی شاندار دعوت ہونے والی ہے اور نماز پڑھ کے میں دعوت میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا پہلے ایڈوانس نماز پڑھ ڈالو, یا یہ کہ بعد میں دونوں نماز کو ایک ساتھ پڑھ ڈالیں گے. حدیث میں موجود ہے حضور نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا, نہ خوف تھا نہ بارش تھی, تو ہم بھی جمع کر لیں گے نماز کو وطن میں, حضور نے مدینہ میں جمع کی ہے. تو اب اس حدیث کو جمع سوری کے اوپر محمول کرنا ممکن ہے کہ ایک نماز آخری وقت میں پڑھی, دوسری نماز اول وقت میں پڑھی, جمع سوری پر محمول کرنا ممکن ہے, اور اس کو تم جمع حقیقی کے اوپر محمول کرو صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جمع حقیقی پر محمول کرنے جاؤ گے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس کے خلاف ہو جائے گا, حدیث جبرائیل کے بھی خلاف ہو جائے گا. موطا میں آپ نے پہلی روایت پڑھی کہ جس کے اندر جبرائیل نے آ کر کے اوقات بتلائے اس کے بھی خلاف پڑ جائے گا. تو اگر دو نماز کو بلا خوف اور بلا مطر کے وطن میں بھی جمع کرنے کی گنجائش ہو تو جبرائیل کو آ کر کے یہ دو دن نماز پڑھا کے اوقات بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ جس کو جب چاہے جب اگر جمع کر لینا ہو تو پھر بتلانے کی ضرورت کیا تھی حضرت جبرائیل امین کو؟ معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ کے افعال مبارک کو اس طریقے سے اس کا مفہوم نکالا جائے گا جو آپ کی مکمل شریعت کے موافق ہو, آپ کی ہدایت کے موافق ہو, اور آپ کے تقوی اور آپ کی شریعت کے قریب ہو. اس لیے کہ مختلف وجوہات نکل سکتی ہے, عموم خصوص ہو سکتا ہے, اشتراک لفظی اور معنوی ہوا کرتی ہے, مجمل مبہم مفصل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, حقیقت اور مجاز کی باتیں بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے جو ہے اس کے لیے موافق مفہوم نکالنا چاہیے. جی یہ وہی مضمون ہے لیکن دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب میں تمہارے سامنے کوئی بات بیان کروں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم اس کے بارے میں وہی خیال کرو جو ان کی شان کے مطابق ہو, ہدایت کے موافق ہو, اور تقوی سے زیادہ قریب ہو. جی
قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبولي عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على هيبته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، لا اعرفن، یہ لا الفین کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ میں ہرگز نہ پہچانوں، میں ہرگز نہ پاؤں، ما یحدث احدکم، کہ تم میں سے کسی کے سامنے میری طرف سے حدیث بیان کی جاوے، تم میں سے کسی کے سامنے میری طرف سے حدیث بیان کی جاوے، اور وہ اپنے بستر پر چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھا ہوا ہو، یعنی اپنے عیش میں، اپنے آرام میں، اپنے موج مزے میں بیٹھا ہوا ہو، اور تکبر سے لاپرواہی میں بے دھڑک یوں جواب دے دے بے، کیا جواب دے دے بے، کہ اقرا قرآنن یا اقرا قرآنن، دونوں کی رات ہے، اقرا قرآنن، قرآن پڑھ لو، حدیث مت سنا، قرآن پڑھ لو حدیث مت سنا، یا اقرا قرآنن، میں تو قرآن پڑھتا ہوں حدیث میں نہیں پڑھتا ہوں، ما قیل من قول حسن فانا قلته، تو یہ اقرا قرآنن کس کا قول ہو جائے گا، وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے والے کا قول، کہ وہ یوں جواب میں کہہ رہا ہے آرام سے ٹیک لگا کر کے ٹھاٹھ میں، قرآن پڑھ حدیث پر دھیان مت دے، یا میں تو قرآن پڑھتا ہوں حدیث پڑھتا سنتا نہیں ہوں، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قیل من قول حسن، جو بھی اچھی بات کہی جائے گی، فانا قلتہ، میں نے ہی وہ بات کہی ہے، یعنی جو بھی اچھی بات تمہارے سامنے نقل کی جائے تو میں نے ہی وہ بات کہی ہے، اور میرا قول قابل رد نہیں ہوا کرتا، واجب التسلیم ہوا کرتا ہے، لہذا میری طرف سے جو اچھی بات تم کو نقل کی جاوے اس کو تم مان لو، اس کو تم رد مت کرو، وہ واجب التسلیم اور واجب العمل ہے. اس سے بعضوں نے یہ مطلب بھی نکالا کہ جو کلام میں حسن نہ ہو وہ کلام نبی نہیں ہوا کرتا، وہ کوئی موضوع روایت ہوگی. بہت سی روایتیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کوئی حسن ہوتا نہیں ہے، تو سمجھ لینے کا کہ وہ کیسی روایت ہے موضوع. جیسے کہ ماؤ زمزم لما شریب لہو، تو اس کے وزن پر لوگوں نے ایجاد کر دیا الباذن جان لما اکیل لہو، اب وینگڑے میں کیا ہوا دھو ہے کہ الباذن جان لما اکیل لہو، تو یہ موضوع روایت کہ اس میں کوئی حسن ہے ہی نہیں، یہ خود ٹپک رہا ہے روایت کا، تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے. ہو گیا وقت، ٹھیک ہے، جاؤ.